أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العلي العظيم. صلوات سیرت النبی کے عنوان سے یہ سلسلہ مجالس جاری ہے. جناب ختم مرتبت کی سیرت تمام عالمین کے لیے اسوہ ہے. اس دنیا میں آمد سے پہلے ان کی تسبیحات، ان کا ذکر، ان کا انداز عبادت ملائکہ کے لیے اسوہ تھا. کیا امام فرماتے ہیں کہ جب ہم تسبیح کرتے تھے تو ملائکہ ہماری تسبیح سے تسبیح سیکھتے تھے، جب ہم تحلیل کرتے تھے تو ملائکہ ہماری تحلیل سے تحلیل سیکھتے تھے، ہماری عبادتوں سے ملائکہ ہم سے سیکھتے تھے اور وہ عبادت کرتے تھے. ان کی وہ سیرت ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. ہمارے پاس صرف وہی سیرت ہے جو آپ نے اس دنیا میں وقت گزارا ہے، اور یہ بھی ہمارے لیے واضح نہیں ہے کہ ان کی عظمت اور ان کا مقام کیا ہے. ہم جو کچھ سمجھے ہیں، ہم یہ سمجھے ہیں کہ ہم انہیں نہیں سمجھے. مجھے انشاءاللہ اس میں مطالب پیش کرنے سے ایک بات کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا. ہم یہ سمجھے ہیں کہ ہم انہیں نہیں سمجھے. عزیزان گرامی، یہ میں اپنے پاس سے پیش نہیں کر رہا ہوں. معصومین فرماتے ہیں ہماری معرفت کما حقہ حاصل نہیں ہو سکتی، اور پیغمبر اسلام نے بھی فرمایا ہے کہ اللہ کو کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اور علی کے، مجھے بھی کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور علی کے، اور علی کو بھی کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور میرے. یہ پیغمبر اسلام کا فرمانا. ہم آئمہ کی کما حقہ معرفت حاصل نہیں کر سکتے. کون ہے معرفت اللہ کی بھی کسی کو حاصل نہیں ہوتی. عزیزان گرامی، اور آئمہ علیہ السلام بھی ناشناختہ شدہ ہیں. ہم صرف جتنا بھی سمجھیں، ہماری معرفت بڑھتی رہے گی. ہم جتنا بھی سمجھیں گے، ہم یہی سمجھیں گے کہ اس سے بالا تر ہے ان کی ولایت، ان کی امامت، ان کی عظمت، ان کے فضائل. ہر چیز ہمارے لیے آشنا اب تک نہیں ہے. عزیزان گرامی، ختم مرتبت کی سیرت کے متعلق کچھ مطالب ابتدان پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی سیرت کیا ہے. کائنات کا کوئی ایسا باعظمت انسان نہیں دکھا سکتے کہ جن کو احساس ہو اس کی عظمت کیا ہے، اور وہ اس تواضع اور انکساری کے ساتھ اپنے ماننے والوں کے ساتھ پیش آئے جس طرح سے ختم مرتبت پیش آئے. جو تواضع تھا، جو انکساری تھی، جو فروتنی تھی پیغمبر اسلام کی، جو موڈیسٹی تھی، جو سمپلسٹی تھی، جس طرح سے اپنے ماننے والوں کے ساتھ پیش آتے تھے، جس طرح بعض اوقات کنیزوں کے ساتھ پیش آتے تھے، جس طرح سے بعض اوقات غلاموں کے ساتھ پیش آتے تھے، کائنات میں کوئی دوسرا آدمی آپ ایسا نہیں دکھا سکتے جسے احساس ہو کہ اس کی عظمت کیا ہے اور اس کے اندر یہ تواضع اور انکساری ہو جو ختمی مرتبت میں تھی. میں نمونے کے طور پر صرف دو ان کی زندگی سے باتوں کو پیش، واقعات کو پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ کی رامی، ایک گھر میں ایک بچہ بیمار ہو گیا. والدین نے ان کے گھر میں کنیز تھی، کہا کہ جاؤ جا کے ختم مرتبت کی ابا میں سے ایک دھاگا لے آؤ، ہم وہ دھاگا بچے سے باندھ دیں گے، بچے کو شفا مل جائے گی. ختم مرتبت کی ابا کا دھاگا ہوگا، جاؤ جا کے وہ دھاگا لے آؤ. وہ کنیز پٹھی، اور پرانے زمانوں میں لباس سے غلام اور کنیزیں آشنا ہو جاتے تھے لوگ کہ بھئی یہ غلام ہیں، کنیز ہے، یعنی کسی کی ملکیت ہے. تو اب عزیزان گرامی، وہ کنیز اٹھی، ختمی مرتبت مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے. ہجرت کے بعد کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ حالات کو پیش کروں گا. مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کا مجمع ہے، پیغمبر اسلام احادیث بیان کر رہے ہیں، کچھ یا خطبہ کہہ رہے ہیں یا کوئی احادیث بیان کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے. اتنے میں کنیز وارد ہوتی ہے اور وہ پیغمبر کے قریب جاتی ہے. پیغمبر اسلام خطبے کے دوران کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کنیز قریب آتی ہے. جب سب مجمع اس کنیز کو دیکھنے لگتا ہے تو وہ کنیز حیا کر کے پیچھے ہٹ جاتی ہے. پیغمبر اسلام دوبارہ بیٹھ کے خطبے کو جاری رکھتے ہیں. وہ دوسری مرتبہ پھر آئی، جب تیسری مرتبہ آئی تو آپ نے اپنی ابا کو اتارا اور اس کے سامنے رکھ دیا. اپنی ابا کو اتارا اور اس کے سامنے رکھ دیا. اس نے فوراً اس میں سے ایک دھاگا نکالا اور وہ چلنے لگی. جیسے چلنے لگی تو اب سارے کے سارے جو صحابہ موجود تھے کہا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو آپ نے فوراً فرمایا، کہا کہ یہ جس گھر سے بھیجی گئی ہے اس گھر کے اندر ایک بچہ بیمار تھا، اس کنیز نے کچھ نہیں کہا تھا، پیغمبر نے تفصیل سے بیان کر دیا. اب لوگوں نے اس کنیز سے فوراً سوال کیا، کہا کہ کیا بات ہے، تم دو مرتبہ آئے تم نے کچھ نہیں کیا. کہا کہ جب میں قریب آئے پیغمبر اسلام کے اور پیغمبر اسلام کھڑے ہو گئے تو مجھے تعجب ہوا، کیا بات ہے؟ اور سارا مجمع مجھے دیکھ رہا ہے تو مجھے حیا آئی، میں پیچھے ہٹ گئی. جب تیسری مرتبہ پیغمبر اسلام نے ابا کو میرے سامنے رکھا تو پھر میں نے دھاگا نکالی. عزیزان گرامی، کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر، اس پوری کائنات کے اندر کوئی اور ایسا شخص دکھائیے، کوئی ایسی ہستی دکھائیے جو اپنے ماننے والوں میں سے، ماننے والوں کی کسی ایک کنیز، ادنا سے کنیز کے سامنے اس طرح سے تواضع اور انکساری سے پیش آئے کہ جیسے کوئی پیش نہ آئے. یہ سیرت نبی ہے. آپ اپنے ابا سامنے رکھتے ہیں، اس نے دھاگا نکالا، وہ فوراً گھر گئی. عزیزانِ گرامی، ختمی مرتبت نے جب سوال کیا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ میں جانتا تھا وہ کیوں آئی ہے. جب دو مرتبہ اس نے حیا کی تو میں نے تیسری مرتبہ خود ابا کو اس کے سامنے رکھ دیا تاکہ اسے شرم محسوس نہ ہو اور تاخیر ہو رہی تھی اس لیے میں نہیں چاہتا تھا اسے تاخیر ہو جائے. عزیزانِ گرامی، کائنات میں اور کوئی ایسا باعظمت نہیں ہوگا جو حکومت قائم کر چکا ہو اور اپنی حکومت موجود ہوتے ہوئے، نبوت موجود ہوتے ہوئے، رسول اللہ ہوتے ہوئے، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ نے جو کچھ کائنات بنائی ہے یہ میری اور میری آل کی خاطر بنائی ہے، یہ سب کچھ جانتے ہوئے ایک کنیز کے سامنے جو اس طرح سے پیش آئے وہ محمد مصطفیٰ. عزیزان گرامی، یہ سیرت النبی ہے. آپ نے غور فرمایا، کون کہتا ہے کہ اسلام تلوار کے سائے میں پھیلا ہے؟ اسلام پیغمبر اسلام کے اخلاق سے پھیلا ہے، اہل بیت کے اخلاق سے پھیلا. عزیزان گرامی، یہ محمد والے محمد کی قربانیاں جن سے آج اسلام جہاں پہ ہے وہاں پہ ہے. میں نے کہا تھا دو واقعات پیش کروں گا سیرت النبی کے عنوان سے. عزیزان گرامی، ختمی مرتبہ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، غلام زمین پہ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں. ان غلاموں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ پہ ایمان رکھتے ہیں، آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، اگر ہمارے پاس گھر ہوتے تو ہم اپنے گھر میں دعوت دیتے، لیکن ہم لوگ غریب ہیں، فقیر ہیں، زمین پہ بیٹھتے ہیں، سڑک پہ رہتے ہیں، جہاں ہمارے مالک ہمیں بٹھا دیتے ہیں ہم وہیں پہ کھانا کھاتے ہیں، تو اس لیے آپ کی دعوت نہیں کر سکتے. پیغمبر اسلام نے کہا کون سی چیز تمہیں روک رہی ہے مجھ محمد کی دعوت کرنے سے؟ یہ پیغمبر اسلام کا کردار ہے، اخلاق ہے. کہ کون سی چیز تمہیں روک رہی ہے مجھے دعوت کرنے سے؟ کہا یا رسول خدا ہماری غربت. کہا اس غربت کو ایک کنارے پہ رکھ دو اور اس کے بعد دعوت کرو. کہا یا رسول خدا کہاں دعوت کریں؟ کہا یہیں سڑک پہ، اسی خاک کے اوپر بیٹھ کے دعوت کرو، میں یہیں پہ تمہارے ساتھ کھانا کھاؤں گا. زمین پہ کھانا بچھا رکھا تھا، دسترخوان بچھا رکھا تھا. کہا یا رسول اللہ تشریف لائیے ہم دعوت کرتے ہیں. آپ فوراً وہیں پہ ان کے ساتھ زمین پہ بیٹھ گئے. جیسے خاک پہ بیٹھے خاتون گزر رہی تھی، کہا یا رسول اللہ تاکلوا کالعبید، آپ تو بندوں کی طرح سے کھانا کھا رہے ہیں. پیغمبر نے فرمایا مجھ سے بڑا اللہ کا بندہ کون ہوگا؟ عزیزانِ گرامی، یہ اخلاق، یہ کردار تھا پیغمبر اسلام کا جس نے اسلام کو ہر دل کے اندر جگہ دی. یہ کردار رسول خدا تھا. جب مکے میں لوگ دیکھتے تھے وہ گرویدہ ہو جاتے تھے، جو مدینے میں دیکھنے والا تھا پیغمبر کے کردار کو دیکھ کے لوگ ان سے قریب ہوتے تھے. عزیزانِ گرامی، آپ نے افراد کو تربیت اتنا بلند تربیت بنا دیا تھا کہ وہ تمام افراد اس تربیت کی وجہ سے، اب جناب ختمی مرتبہ جو کچھ کہتے تھے وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ میرا کردار ہے، کہ یہی میرا دین ہے. اگر بات واضح کر پاؤں، عزیزانِ گرامی، ہمارے آئمہ علیہ السلام کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ میرا پرسنل، میرا ذاتی کردار ہے. جب بھی کوئی پوچھتا تھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو آپ فوراً فرماتے تھے، کہا کہ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، ہمارا دین یہی سکھاتا ہے. تو سب کہتے تھے اگر دین یہ سکھاتا ہے تو ہم آپ کے دین کے پیروکار بننا چاہتے ہیں. عزیزانِ گرامی، ہمارے آئمہ علیہ السلام کا میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر اسلام نے کس طرح کا کردار چاہا ہے. عزیزانِ گرامی، امیر المؤمنین پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اگر میرا، جب آپ مدینے میں آئے آپ نے فوراً آنے کے بعد مسجد کی بنیاد رکھی. سیرت النبی کیا ہے؟ مسجد کی بنیاد رکھی، مسجد نبوی کی بنیاد رکھی. جناب حمزہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بیٹھ جائیے، مسجد بنانے میں آپ کو زحمت نہیں کرنی چاہیے، ہم سب موجود ہیں. کہا کہ آپ مجھے کیوں روک رہے ہیں چچا جان؟ کہا کیونکہ آپ بزرگ ہیں. تو کہا کہ آپ میرے چچا ہیں، آپ تو مجھ سے زیادہ بزرگ ہیں. اللہ اکبر. کہا آپ مجھ سے زیادہ بزرگ ہیں، اگر بزرگی کی وجہ سے روک رہے ہیں تو آپ مجھ سے زیادہ بزرگ ہیں. کہا کہ نہیں یا رسول خدا، آپ کے احترام کی وجہ سے روک رہا ہوں. کہا چچا جان، میں نے دنیا کو یہ سکھایا کہ با عمل بنو، اگر میں خود سے عمل میں حصہ نہیں لوں گا میں دوسروں سے کیا توقع رکھوں گا؟ آپ خود وہ باقاعدہ جو گارے مٹی کی اینٹیں بنا رہے تھے خود اٹھاتے تھے اور لا کے رکھتے تھے. عزیزان گرامی، اب سب دیکھ رہے تھے کہ قیصر و کسریٰ کا کردار کیا ہے، محمد حبیب اللہ کا کردار کیا ہے. عزیزان گرامی، اللہ نے دو انبیاء کو اپنا دوست کہا، سب کو کہا میرے بندے. عبدیت کم اللہ کے سب بندے، لیکن دو کے لیے، اور حتیٰ ہم جب نماز میں تشہد پڑھتے کہتے ہیں محمد عبدہ و رسولہ، عبدیت سب سے بڑی چیز. ابدیت سب سے بڑی چیز. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے دو انبیاء کو کہا میرے دوست ہیں, ایک جناب ابراہیم, دوسرے رسول خدا. ایک کو کہا خلیل اللہ, دوسرے کو کہا حبیب اللہ. خلیل بھی دوست ہے, حبیب بھی دوست ہے, لیکن ایک فرق ہے. خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جو دوست سے زیادہ محبت کرے, اور حبیب اس دوست کو کہتے ہیں جس سے دوست زیادہ محبت کرے. جناب ابراہیم خلیل اللہ ہے یعنی اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں, اور جناب ختمی مرتبہ حبیب اللہ ہے یعنی اللہ ان سے زیادہ محبت کرتا. کہا میرے حبیب آپ سب سے زیادہ مجھے عزیز. جناب ختمی مرتبہ حبیب اللہ. عزیزان گرامی کیا ہے حبیب, کیسا ہوتا ہے؟ عزیزان گرامی پیغمبر اسلام نے کہا کہ سیرت میری یہ ہے, سنت یہ میری ہے کہ کبھی بھی غریبوں سے فقیروں سے دوری اختیار نہ کرنا. الفقر و فخری والفقراء اہلی, فقیری غربت میرا فخر ہے اور فقیر اور غریب لوگ میرے اہل خانہ. جو غریبوں سے کترائے گا وہ مجھ سے دور ہو جائے گا. کہ غریبوں اور فقیروں سے ناداروں سے کبھی دور مت ہونا, ان کی صحبت سے دور مت ہونا. عزیزان گرامی پیغمبر فرماتے ہیں کہ علماء کی صحبت اختیار کرنا, حکماء کی صحبت اختیار کرنا, اور فقراء کی صحبت اختیار کرنا. علماء سے علم حاصل کرو گے, حکماء سے حکمت سیکھو گے, اور فقراء سے فروتنی تواضع سیکھو گے. کہ اللہ کا نام متکبر, المتکبر, اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے المتکبر. کہ اللہ کے علاوہ کسی کو کبریائی تکبر زیب نہیں دیتا. حتیٰ پیغمبر السلام فرماتے کہ مجھ میں تکبر نہیں ہے, صرف اللہ کے لیے کبریائی ہے. پتہ نہیں جملے واضح ہو رہے ہیں میرے واضح نہیں ہو رہے ہیں. عزیزان گرامی پیغمبر فرماتے ہیں کہ کبریائی صرف خدا کے لیے, تکبر صرف اللہ کے لیے. وہ اس سے کوئی باعظمت نہیں, اس سے کوئی بڑا نہیں ہے, باقی سب کے لیے تواضع ان کے سارے ضروری. عزیزان گرامی ختمی مرتبہ بے انتہا انکساری کے ساتھ پیش آتے تھے. وقف جناح کل المؤمنین, قرآن کی آیات اپنے کاندھوں کو جھکائے. عزیزان گرامی ختمی مرتبہ کہیں تکبر سے پیش نہیں آیا کبھی کسی کے سامنے. ہاں البتہ اگر کوئی گناہگار آتا تھا اور بہت زیادہ تکبر سے پیش آتا تھا تو آپ نے فرمایا کہ التکبر مع المتکبر عبادہ, متکبر کے ساتھ تکبر کرنا بھی عبادت ہے. نہیں وعدہ کر سکا. یعنی جو گھمنڈ سے پیش آئے, جو خود تکبر سے پیش آئے, تو وہاں جھکنا مت, کیونکہ وہ تمہیں جھکا کے اپنی عظمت کا احساس دلا رہا ہے. کہ اس کے سامنے اسی طرح پیش آنا جیسا وہ پیش آ رہا ہے. پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ گرامی جب ایک مرتبہ آئے نا عیسائیوں کے جو پادری تھے, جو پوپ آیا, اور جو ان کے آرچ بشپ, جو مجھے نہیں معلوم اب اردو میں کیا کیا الفاظ استعمال ہوتے ہیں, اب جو بابا یا جس طرح سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں, وہ آیا, اس نے تاج رکھا ہوا تھا سونے کا, ایک باقاعدہ گلوبند پہن رکھا تھا, کراس لگا رکھا تھا, وہ جو کراس پہنتے ہیں, وہ جو سلیب لٹکا لیتے ہیں سونے کا سلیب لٹکا رکھا تھا, زرق برق لباس تھا, ختمی مرتبہ سے ملنے آیا. جیسے وہ سب کے سب آ گئے تو پیغمبر اسلام نے رخ پھیر لیا. توجہ نہیں ہے عزیزان گرامی. وہ سامنے آئے پیغمبر اسلام نے دوسری طرف رخ پھیر لیا. جب تیسری مرتبہ رخ پھیرا وہ اٹھ کے باہر چلے گئے. کہ تم نے بتایا تھا تمہارے نبی بہت ہی متواضع ہیں, منکسر مزاج ہیں, انکساری سے پیش آتے ہیں. کہ ہمارے تو چہرے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب سارے صحابہ پریشان تھے, پیغمبر کبھی کسی کا دادا پیش نہیں آتے, کیا بات ہے؟ تو کسی صحابی نے کہا کہ ہم نہیں سمجھ سکتے, محمد کو صرف علی سمجھتے ہیں. کہ علی سے سوال کرو. کہ علی مرتضیٰ سے پوچھو, کیونکہ وہی جانتے ہیں کہ پیغمبر ایسے پیش کیوں آ رہے ہیں. کہ یا علی پیغمبر کے سامنے اتنے بڑے بڑے آرچ بشپ آئے ہیں, وہ بابا آ گیا ہے, پوپ آ گیا ہے, سب کے سب آئے ہیں, اور پیغمبر رخ پھیر لیتے ہیں. کہا کہ اسی لباس میں تو نہیں گئے تھے جیسے میرے سامنے آئے ہیں؟ کہاں ایسے گئے تھے. کہ ان سب سے کہو کہ اپنا سونا اتار دیں, تاج اتاریں. پیغمبر بادشاہوں سے ملنا پسند نہیں کرتے, بندوں سے ملنا پسند کرتے ہیں. ان سے کہو اپنا سونا اتارے پھر پیغمبر کے سامنے جائیں. ایک مرتبہ انہوں نے اپنے وہ سلیب اتارے, سونا چاندی سب کچھ, جو جواہرات پہن رکھے تھے اتارے. جیسے ہی گئے پیغمبر اسلام نے کہا اب میں بیٹھنے کی اجازت دیتا ہوں. پیغمبر کو سمجھے ہیں تو علی مرتضیٰ سمجھے. کہ اس طرح سے جانا. اب آئے اور آنے کے بعد بیٹھے, پیغمبر اسلام نے کہا کہ اب بیٹھ جاؤ, اب کیا بات ہے, اب بتاؤ. کہا کہ ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. عزیزان گرامی میں انشاءاللہ کل جناب ختمی مرتبہ کی مجلس پیش کروں گا, شہادت کی, جو کیونکہ مجالس ہیں 28 سفر دونوں امام حسن مشتبہ کے دن میں, پرسوں صبح دن میں پیش کروں گا, اور انشاءاللہ اس کے بعد والی شب میں انشاءاللہ امام رضا علیہ السلام کی, یا پرسوں شب میں امام رضا علیہ السلام کی, کیونکہ بنا بر روایت 29 سفر جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام کی, اور وہاں پہ تفصیل سے مناظرہ پیش کروں گا امام رضا علیہ السلام کا جو عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ ہوا, اور انشاءاللہ وہاں پہ یہ مطالب حل کروں گا. لیکن عزیزان گرامی سیرت نبی یہ ہے, سیرت النبی یہ ہے کہ کبھی بھی تکبر سے پیش مت آؤ. لیکن اگر کوئی تکبر کرے تو پھر جھکنا مت, کیونکہ وہاں پہ جھکنا متکبروں کے سامنے جھکنا, ظالموں کے سامنے جھکنا جھکنا کمزوری کی علامت ہے, تواضع کی علامت نہیں ہے. اگر بات واضح ہو رہی ہو, ظالموں کے سامنے جھکنا نہیں ہے. عزیزان گرامی, اسی لیے جب جناب زینب کبرا اور امام سجاد علیہ السلام ان درباروں میں جا رہے تھے تو نہ عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے جھکتے تھے نہ یزید کے سامنے. کیوں؟ کیونکہ جانتے تھے کلمۃ الحق عند الجار, افضل الجہاد کلمۃ الحق عند الجار, کے پیغمبر اسلام فرما گئے تھے کہ ظالم و جابر کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا سب سے بڑا جہاد ہے. وہاں پہ جناب زینب کبریٰ بار بار عبید اللہ ابن زیاد جب کہتا تھا نا, بی بی سے مخاطب ہو کے کہتا تھا, کہا کہ اللہ نے آپ کے بھائی کو مار دیا. جب بی بی سے مخاطب ہو کے اس نے کہا کہ اللہ نے تمہارے بھائی کو مار دیا, بی بی نے کہا خدا لعنت کرے میرے بھائی کے قاتل پہ. جیسے بی بی نے جملہ کہا اس نے کہا کیا بات ہے, آپ بار بار لعنت کیوں کر رہی ہیں بھائی کے قاتلوں پہ؟ بی بی نے کہا تجھے کیا تکلیف ہے, میں اپنے بھائی کے قاتلوں پہ لعنت کر رہی ہوں. تو عزیزانِ گرامی, وہ سمجھ رہا تھا کہ بات کہاں پہنچ رہی ہے. بی بی نے کہا یہاں پہ میرا خاموش رہنا یہ بزدلی کی علامت ہے, کمزوری کی علامت ہے, میں علی کی بیٹی ہوں. عزیزانِ گرامی, جناب زینب کبریٰ اس لیے نواسی رسول ہیں, اس لیے بلندی کا اظہار فرما رہی ہیں کہ یہاں پہ تواضع نہیں دکھایا جائے گا, یہاں انکساری نہیں ہوگی, کیونکہ تواضع کا مفہوم غلط لیا جائے گا. کام کمزور نہیں ہے, ہم اہل بیت کمزور نہیں ہیں, بے بس نہیں ہیں, اگر جملہ پہنچا پاؤں, بے بس نہیں ہیں. عزیزانِ گرامی, یہ جو امام علیہ السلام کے الفاظ ہے نا کہ بے کس ہیں لیکن بے بس نہیں ہیں, بے کس یعنی جسے کوئی نہ ہو. اہل بیت بے کس یعنی امام حسین علیہ السلام بے کس رہ گئے, یعنی ان کو کوئی نہیں تھا, سب شہید ہو گئے تھے جو ان کے تھے, تو بے کس تھے لیکن بے بس نہیں تھے. اس لیے کبھی بھی نہ کہیں کہ بے بس. بے بس اسے کہتے ہیں جس کا بس نہ چلے. ایک آدمی باہر نکلا, 20 افراد نے اسے روک لیا, لوٹ لیا, اس کا بس نہیں چل سکتا تھا کیونکہ مقابلے میں 20 افراد تھے, اس کا بس نہیں چل رہا تھا, یہ بے بس تھا کیونکہ 20 کے مقابلے میں تھا. عزیزانِ گرامی, امام وقت حجت خدا کسی بھی حالت میں بے بس نہیں ہوتے. اگر بے بس ہو تو پھر حجت خدا کیسے؟ اگر یہ میں بات واضح کر پایا ہوں تو عزیزانِ گرامی, کسی بھی حالت میں امام بے بس نہیں ہوتے. تو اب ختمی مرتبت نے مسلسل اپنی سیرت سے سمجھایا کہ کبھی بھی کسی متکبر کے سامنے مت جھکنا. عزیزانِ گرامی, ختمی مرتبت کا کردار اتنا بلند تھا. اب تربیت کیا, کیا کیا آپ نے؟ کہا کہ جتنے بھی جنگی قیدی آئے ہیں بدر میں, احد کے بعد, بدر کے بعد جب جنگی قیدی آئے, کہا جو وہ بھاگ نہیں سکا ہے اس کو گرفتار کر لو. کہا کہ اب اگر تم میں سے کوئی پڑھنا لکھنا جانتا ہے تو پھر میرے جو مسلمان پیروکار ہیں اور پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ان کو پڑھنا لکھنا سکھا دو. پیغمبر اسلام نے کہا تجارت کی تین شرطیں ہیں, حساب کتاب رکھو, فقہ کے احکام سیکھو اور پڑھنا لکھنا سیکھو. تو کسی نے پلٹ کے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ پوری زندگی تجارت کرتے رہے اور ماذا اللہ آپ خود پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تو ہمیں کیوں تاکید کر رہے ہیں؟ پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں ہے. عزیزانِ گرامی, اگر ماذا اللہ پیغمبر پڑھنا لکھنا نہ جانتے ہوتے تو وہ جن کو تاکید کر رہے تھے وہ پلٹ کے کہتے جب آپ نے خود نہیں سیکھا تو ہمیں تاکید کیوں ہے؟ تو پیغمبر اسلام کو ان پڑھ کہنا یہ اپنے جاہل ہونے کی علامت ہے. عزیزانِ گرامی, پیغمبر نے تاکید کی, کہا جتنے مسلمان ہیں پڑھنا لکھنا ضرور سیکھیں. اب سب کو تاکید کر رہے ہیں, وہاں پہ سارے کے سارے وہ جو عرب تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے سکھا رہے تھے. پیغمبر اسلام سے کہا یا رسول خدا پڑھنا لکھنا بہت کم افراد جانتے ہیں, کہا باقی جتنے بھی افراد ہیں سب کو اسلام کی دعوت دو. اب اسلام کی دعوت دی جانے لگی تو اب ایک ایک کر کے صحابہ کو کہا کہ جائیے دعوت دیجئے. ایک صحابی آئے, آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اسلام کی دعوت دے رہا ہوں, اسلام قبول کر لو. انہوں نے کہا ہم قبول نہیں کرتے. تو انہوں نے فوراً تلوار کھینچی, کہا کہ میں سب کے سر قلم کر دوں گا. پیغمبر اسلام نے کہا واپس بلا لیجیے انہیں. کہا کیا بات ہے؟ کہا یا رسول خدا مسلمان نہیں ہو رہے اس لیے میں سر قلم کرنا چاہ رہا تھا. کوئی یہ نہ کہے کہ اسلام تلوار کے سائے میں پڑھنا پڑا, اسلام تلوار سے نہیں پھیلا. پیغمبر اسلام نے کہا روک دو. کہا کہ نہیں اجازت نہیں ہے. کسی اور کو بھیجا, دوسرے کو بھیجا, کرتے رہے. پیغمبر اسلام نے کہا کہ اب ذرا میرے بھائی علی کو بلاؤ. کہا یا علی جائیے, جا کے ان کو اسلام کی دعوت دیجئے. پیغمبر اسلام سکھا چکے ہیں, اب یہ بتا رہے ہیں کہ ان میں سے دیکھ لو کس کا کیا مقام ہے. جو میرے بھائی علی کا مقام ہے وہ کسی کا مقام نہیں. اب ایک مرتبہ جناب امیر المومنین آئے, آئے اور آنے کے بعد زمین پہ دو زانو ہو کے بیٹھ گئے اور اپنی تلوار کو اتار دی اور زمین پہ بیٹھنے کے بعد کہا کہ دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں اسلام کیا ہے. جب تفصیل سے بتایا اب سب سر اٹھا کے دیکھنے لگے. کہا یا علی یہ آپ جو میدان جنگ کے اندر سر اٹھا کے ایسے جنگ کر رہے تھے کہ محسوس ہوتا تھا کہ کوئی آسمان سے جلال الہی نازل ہوا. یا علی میدان کے اندر آپ تو اتنے بڑے شیر تھے کہ زمین پہ تواضع کے ساتھ دونوں آپ نے گھٹنے زمین پہ ٹیک کے ہاتھ باندھ کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں آپ؟ کہا کہ کیونکہ تمہارے ہاتھوں میں رسیاں تھیں, تم زمین پہ بیٹھے تھے, اس لیے میں یہاں پہ تمہارے سامنے اپنی شجاعت نہیں دکھا رہا تھا, اسلام کا فروت نہیں دکھا رہا تھا. کہا یا علی اگر یہی اسلام ہے جو آپ نے پیش کیا تو ہم سارے مسلمان ہیں. عزیزان گرامی, محمد و آل محمد کے کردار سے اسلام چلا ہے, ان کے اخلاق سے اسلام پھیلا ہے. جب جناب امیر نے دعوت دی سب مسلمان ہو گئے. عزیزان گرامی, جب پیغمبر اسلام نے مدینے کے اندر مسجد کی بنیاد رکھی, مسجد بنا لی, تو پھر فوراً مواخات کا اعلان کیا. مواخات یعنی اخوت کا اعلان کیا, آپس میں سب کو بھائی بھائی بنایا, جو جیسا تھا اس کا ویسا بھائی بنایا. اس سے زیادہ کھل کے کوئی مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ. تو العقل یکفی الاشارہ, عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے. میں جیسا جس کا کردار تھا اس کا ویسا بھائی بنا دیا, یہاں تک کہ سب صحابہ میں سے سب کو ایک ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا. اور سب نے ایک مرتبہ کسی نے تنزیہ جملہ کہا کہ یا علی رسول خدا نے آپ کو تو چھوڑ دیا, آپ کو کسی کا بھائی نہیں بنایا. امیر المومنین نے پلٹ کے رسول خدا سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے سنا لوگ کیا کہہ رہے ہیں, آپ نے کسی کو میرا بھائی نہیں بنایا. کہ یا علی میں نے اپنا بھی کسی کو بھائی نہیں بنایا. یا علی نہ میرے جیسا کوئی ہے نہ آپ جیسا کوئی ہے. یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. کا دنیا اور آخرت میں اے علی آپ میرے بھائی ہیں. عزیزانے کے رامی جناب, یہ جناب ختمی مرتبت کا کردار ہے جس سے اسلام پھیلا ہے. میں ایک جنگ سے متعلق کچھ جملے پیش کرنا چاہتا ہوں اور وہاں پہ امیر المومنین کا کردار پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر نے کیسا اخلاق دنیا کے لیے پہنچانا چاہا ہے. عزیزان گرامی, جنگ احد ایک ایسی جنگ ہے کہ جس کے اندر بظاہر مسلمانوں کو شکست ہوئی, کیونکہ لوگوں نے, صحابہ نے یا مسلمانوں نے پیغمبر اسلام کے کہے ہوئے کو بات کو نہیں مانا. پیغمبر نے کچھ افراد کو تیر اندازی پہ مشخص کیا تھا, مختلف ایک پورے میدان کا نقشہ جو جناب ختمی مرتبت نے جناب امیر المومنین نے بنایا تھا, اس کو لوگوں نے اس کی پیروی نہیں کی. جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کو فتح ہوئی, صرف 313 رسول خدا کے پیروکار تھے, 1000 سے زیادہ کا لشکر تھا. جب مشرقین نے حملہ کیا اور وہاں پہ جنگ ہوئی, اس میں جناب عبیدہ شہید ہو گئے تھے جو جناب ختم مرتبت کے ایک رشتے میں چچا تھے. اب میدان احد کے اندر جناب حمزہ موجود تھے, جناب امیر المومنین موجود تھے, جناب خود رسول خدا, یہ بہترین جو مثالیں موجود تھیں کردار کی, اخلاق کی, جنگ کی, ہر چیز کی. پیغمبر اسلام نے ہر چیز کے لیے اصول دیے ہیں, جنگوں کے بھی اصول دیے ہیں. اب میں جملوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں. جب میدان بدر میں گئے پیغمبر اسلام تو کہا کہ دیکھو کھیتی کو آگ مت لگانا, درختوں کو مت کاٹنا, کسی کا پانی بند مت کرنا, جو بھاگے اسے بھاگنے دینا, جو حملہ کرے اس کا مقابلہ کرنا. جنگوں کے بھی اصول ختمی مرتبت نے بتائے. کہا کہ دیکھو جنگوں کے اصول یہ ہیں, کردار اتنا بلند ہونا چاہیے کہ جنگوں میں جو بھاگے اسے بھاگنے دو. عزیزان گرامی, جب جناب محمد حنفیہ نے سوال کیا نا امیر المومنین کے بیٹے جناب عباس سے بڑے ہیں, امام حسین سے چھوٹے ہیں, سوال کیا کہ بابا میدان جنگ میں کہاں پاؤں گا آپ کو, ظاہر جنگ صفین ہے, نہج العلاقہ میں جملے موجود ہیں. سوال کیا مولا سے کہ بابا آپ کو میدان جنگ میں کہاں پاؤں گا؟ کہ بیٹا جہاں چھوڑ کے جاؤ گے وہیں پاؤ گے, نہ میں دشمن کے پیچھے جاتا ہوں نہ میں دشمن سے پیچھے جاتا ہوں, جہاں کھڑا ہوتا ہوں زمین پہ گر جاتا ہوں, میرے پاؤں زمین میں ہوتے ہیں, نگاہیں آخری فرد تک ہوتی ہیں, دانت بھیج لیتا ہوں, ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے, جس کی موت آتی ہے خود بخود میرے سامنے آ جاتا. کہ بیٹا محمد نفیہ جہاں میدان میں چھوڑ کے جاؤ گے وہیں پاؤ گے. کہ بیٹا میں جب تلوار چلاتا ہوں نا آخری فرد پہ نگاہ رکھتا ہوں. یہ مولانا نے تین وصیتیں کی ہیں میدان جنگ کے اندر, کہ آخری فرد پہ جب نگاہ ہوتی ہے تو سب پہ نگاہ ہوتی ہے, جب پہلے پہ نگاہ ہوتی ہے تو آخر تک کسی کو نہیں دیکھ رہے ہوتے, صرف پہلے ہی پہ نگاہ ہوتی ہے. کہا بیٹا محمد حنفیہ بیٹا میری وصیت یاد رکھنا، تلوار بہت زیادہ لمبی نہ ہو، تلوار اتنی ہو کہ جو سامنے آئے صرف وہی مارا جائے. دیکھیں جنگوں کے اصول پیش کر رہے ہیں مولا. کہ تلوار ویسی ہو، کہ بیٹا جب کوئی سامنے آتا ہے نا تو میں دو ٹکڑے کر دیتا ہوں، یا سر اڑا دیتا ہوں یا دو ٹکڑے کر دیتا ہوں. عزیزان گرامی، اب میدان جنگ کے اندر جناب محمد حنفیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا کو دیکھا زمین پہ ایسے کھڑے تھے جیسے دونوں پاؤں زمین میں گڑ چکے ہیں، نگاہیں جب بلند کرتے تھے کہ سرخ ہو جاتی تھی، جس کو دیکھتے تھے اس کا پتا پانی ہو جاتا تھا. کب میدان صفین کے اندر ہر آدمی بس ایک سوال کر رہا تھا شام سے آنے والا، حیدر کرار کون ہے؟ حیدر کرار کس کا نام ہے؟ سب نے ایک نام سن رکھا تھا، کسی نے اشارہ کیا کہ وہ جو سامنے کھڑے ہیں سفید ریش والے وہی حیدر کرار ہیں. کسی نے مولا سے کہا، مولا کے ماننے والے نے کہا، یعنی خضاب بھی کر لیتے کم از کم کوئی سفید داڑھی نہ دیکھتا. کیا کہ مالک شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر ہوتا ہے. کہ مالک جب ایک مرتبہ جنگ شروع ہو لینے دو میں اس وقت نقشہ کھینچوں گا. تو عزیزان گرامی، میرے مولا نے وہاں پہ بھی اس انداز سے جنگ کی ہے. صفین کا میں انشاءاللہ تعالی میرا اپنا ایک خاص موضوع کبھی وقت ملا تو پیش کروں گا. عزیزان گرامی، جناب امیر علیہ السلام پورے میدان کے نقشے کو سجا چکے تھے، میدان احد تھا. جناب ختم مرتبت نے کہا کہ یا علی سب کو سنبھال لیجئے. ایک مرتبہ جب مال غنیمت لوٹا جانے لگا، کچھ لوگ بھاگے اور مارے گئے، جو کچھ ہوا سب کے ذہنوں کے اندر ہے. اس مقام پہ کسی مردود نے آواز دی کہ مات محمد، محمد مارے گئے. اب سب بھاگنے لگے، فرار کرنے لگے. جناب امیر فوراً تیزی سے کوہ احد پہ چڑھے، اور چڑھنے کے بعد پیغمبر کو دونوں ہاتھوں سے بلند کیا. مطلب کی توجہ ہوگی، دونوں ہاتھوں سے بلند کیا، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے اشارہ کیا کہ ہاذا محمد، ہاذا محمد، ہاذا محمد. تین مرتبہ اعلان کیا کہ یہ ہے محمد، یہ ہے محمد، یہ محمد. محمد مارے نہیں گئے، محمد زندہ ہے. عزیزان گرامی، یہی نقشہ پیغمبر اسلام نے غدیر خم میں دکھایا کہ یعنی آپ نے احد کے میدان میں بلند کر کے کہا تھا ہاذا محمد. اب میں کہوں گا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. عزیزان گرامی، اس پورے ماحول کے اندر جناب امیر المؤمنین نے سب کے لیے واضح کر دیا گا کہ نہیں، رسول خدا موجود ہیں، زندہ ہیں. عزیزان گرامی، ایک جملہ کہوں گا، جب سارے صحابہ چلے گئے نا تو سوال کیا ان صحابہ سے لوگوں نے، کہا کہ کیا بات ہے، آپ لوگ بھاگے کیوں تھے؟ کہا جب ہم نے یہ سنا نا کہ کسی نے کہا اور کسی نے یہ کہا کہ شیطان مردود نے کہا تھا کہ ماتا محمد، میں کہوں گا کہ جس نے بھی کہا تھا شیطان ہی تھا. تو بس جانے کے لیے کسی نے کہا کہ ماتا محمد، تو صحابہ سے پوچھا آپ بھاگے کیوں؟ کہ ہم صرف یہ سوچ رہے تھے جب پیغمبر اسلام میں رہے تو لڑنے کا فائدہ کیا. کہا یعنی آپ کیوں نہیں بھاگے؟ کہا جب میں نے یہ سنا کہ پیغمبر نہیں رہے تو میں نے کہا جینے کا فائدہ کیا. عزیزان گرامی، یہ امیر المؤمنین ہیں، وہاں پہ رک گئے، پیغمبر کی چاروں طرف سے حفاظت کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے جو ہاتھ میں تلوار تھی لوہے کی تلوار ٹوٹ گئی. کیوں؟ کیونکہ تلوار میں طاقت نہیں تھی، مولا کا بازو رکتا تھا اور تلوار بار بار ٹوٹ جاتی تھی کیونکہ ایک لوہے کی تلوار اتنا بڑا لشکر تھا. امیر المؤمنین نے ایک مرتبہ ہاتھ کا اشارہ کیا، محسوس یہ ہوتا تھا کہ ہاتھ کا اشارہ کرنا تھا، لشکر اپنے مقام پہ ایسا رکا جیسے کسی استاد کے کہنے پہ بچے رک جایا کرتے ہیں. ہاتھ میں تلوار ٹوٹی ہوئی تھی لیکن پھر بھی کسی میں حملے کی ضرورت نہیں تھی، شاید اسی مقام کے لیے. علامہ اقبال نے کہا ہے کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہے. آئے جناب ختمی مرتبت کے پاس، کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے. پیغمبر نے ایک کھجور کے درخت کی ٹہنی توڑی اور امیر المؤمنین کے ہاتھ میں دی، کہا یا علی اس سے جا کے جنگ کیجئے. یہ نہیں کہا کہ یا رسول خدا یہ ٹہنی ہے، ان کے ہاتھ میں لوہے کی تلواریں ہیں. یہ پیغمبر اسلام تربیت کریں گے، دیکھو اتنی اطاعت کسی اور میں دکھاؤ. آئے، آنے کے بعد جنگ کی، دوبارہ آئے. جب تیسری مرتبہ آئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب جبرائیل کو حکم دیا کہ جبرائیل جنت سے ذوالفقار لے کے علی کی بارگاہ میں چلا جا. جب جناب جبرائیل چلے تو کہتے جا رہے تھے، اس کو بھی علامہ اقبال نے کہا، شاہ مردہ شیر یزدا قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. اعلان گرامی یہ میدان احد تھا جہاں پہ امیر المؤمنین اسلام کی شجاعت کے چرچے وہاں پہ بٹھا رہے تھے، پوری دنیا کے اوپر ایک روب بیٹھ رہا تھا، کسی حیدر کر رہا تھا کہ جناب سیدہ نے یہی جملہ کہا تھا نا کہ یاد ہے تمہیں کہ جب عرب کے بھیڑیے تم پہ حملہ کیا کرتے تھے تو بس وہ میرے ہی شوہر ہیں علی بن ابی طالب کے، جو اللہ کے شیر ہیں، سارے عرب کے بھیڑیوں کے سر توڑنے والا اللہ نے ایک بھیجا تھا۔ اعلان گرامی جناب امیر المؤمنین وہاں پہ کھڑے ہیں۔ اب جو میں بات پیش کرنا چاہتا ہوں، کیا وہاں کھڑے ہیں، اچانک ایک آدمی چھپ کے پیچھے سے آ رہا، لیکن حیدر کرار کا جلال اتنا تھا، اس پہ روب اتنا تھا کہ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، تلوار چھوٹ گئی۔ جب تلوار چھوٹ گئی تو اس کی تلوار گری، اس سے آواز آئی، مولا نے مڑ کے دیکھا بڑے اطمینان کے ساتھ۔ عزیزان گرامی، میدان جنگ ہو اور آہٹ محسوس ہو، تلوار کی آہٹ، پشت سے بڑے بڑے سورما گھبرائے نظر آئیں گے، لیکن امیر المؤمنین بڑے اطمینان کے ساتھ اسے دیکھا۔ بس دیکھنا تھا کہ دیکھنے ہی کے اندر نگاہوں سے کھا گئے۔ فوراً گھبرا کے بولا کہ یا علی، میں نے سنا ہے کہ آپ اپنے مد مقابل کی کوئی بات ضرور قبول فرماتے ہیں، کہ جو مانگنا ہے مانگ لے، کہ یا علی اپنی تلوار مجھے دے دیجئے۔ آپ نے اپنی فوراً تلوار اس کے ہاتھ میں پھینک دی۔ بہت سے لوگ تو گھبرا کے سن رہے ہیں کہ جب تلوار دی تو کیا ہوگا۔ عزیزان گرامی، یہ اسد اللہ الغالب ہے، تلوار کی ضرورت نہیں، آپ نے فوراً تلوار پھینکی۔ اس نے کہا یا علی، یہ تو آپ کو یقین ہے نا کہ میں آپ کو مارنے ہی کے لیے آ رہا تھا، قتل کے لیے آ رہا تھا۔ مولانا کا تو مجھے سمجھا رہا، کہ یا علی پھر آپ نے اپنی تلوار مجھے کیوں دے دی ہے؟ کہا جب تو نے راہ خدا میں مانگا تھا، تلوار تو راہ خدا میں مانگا، میں نے فوراً عطا کر دیا تجھے۔ کہا یا علی، یہ آپ کا کردار ہے؟ کہا نہیں، یہی میرا دین ہے۔ اس میدان احد کے اندر اس نے فوراً کہا کہ یا علی مجھے کلمہ پڑھا لیجیے، اگر یہ کردار ہے اسلام نے سکھایا، اسلام تلوار سے نہیں، کردار رسول خدا، کردار امیر المومنین سے پھیلا۔ اگر میں بات پہنچا پایا ہوں عزیزان گرامی، عزیزان گرامی، یہ پورے تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان اگر جناب ختم مرتبت اور امیر المومنین کے کردار کو سمجھ لیتے تو کبھی وہ حالات نہ ہوتے جو آج مسلمانوں کے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں صرف ایک بات کی طرف اشارہ کروں گا اور بات کو آگے بڑھا دوں گا کہ سیرت پیغمبر اسلام یہ ہے کہ مظلوم پہ کبھی ظلم نہیں کیا جاتا۔ جناب ختم مرتبت نے اپنی زندگی میں کبھی مظلوموں پہ ظلم نہیں کیا، بلکہ آپ نے ایک جملہ کہا ہے، وما ربک بظلام للعبید، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، آپ کا رب کبھی بھی اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، اور آپ رحمت الہی ہیں۔ جناب ختم مرتبت رحمت الہی، یہ سیرت نبی ہے۔ میدان احد کے اندر بھی دیکھیے کیا ہوا کہ وہاں پہ ابو سفیان اور اس کی بیوی دونوں اندہ تیار ہو رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں رسول خدا کو کسی طریقے سے شہید کرنا ہے، تو ایک غلام کو خریدا جو نیزباز تھا، اس کا نام وحشی تھا، اور وہ بے انتہا تیز حرکت کے اندر بھی نیزہ مارتا تھا، تو جس آنکھ میں مارنا چاہے، کلیجے میں، جہاں مارتا تھا وہیں پہ نیزہ جا کے لگتا تھا، نیزباز تھا۔ اس سے کہا کہ رسول خدا کو تم قتل کر دو۔ اس نے کہا نہیں، ان کے اطراف میں لوگ بہت ہوتے ہیں۔ کہا کہ پھر ٹھیک ہے، علی مرتضیٰ کو تم نیزہ مار دینا۔ کہا کہ علی میدان جنگ میں چاروں طرف نگاہیں رکھتے ہیں۔ کہنے بات واضح ہے، یہ اپنا تو نہیں تھا نا۔ اس نے کہا نہیں، میں ان کو نہیں شہید کر سکوں گا۔ کہا پھر ہم اور کچھ نہیں سنیں گے، حمزہ کو ضرور مار دینا۔ کہا ٹھیک ہے، ایک شرط کے ساتھ، مار تو دوں گا لیکن میں پشت سے نیزہ ماروں گا، سامنے سے نہیں مار سکتا، کہ اگر جناب حمزہ نے دیکھ لیا وہ شیر کا شکار کرنے والے ہیں۔ کہا کہ نہیں، تم جناب حمزہ کو کسی طریقے سے شہید کر دو۔ اب میں شہادت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، وہ قتل استعمال کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، روایت کے الفاظ ہیں کہ ایک مرتبہ چھپ کے وار کیا، جناب حمزہ کی پشت سے نیزہ مارا، ان کے سینے سے نکل گیا۔ جناب ختنی مرتبت کو جناب حمزہ سے بے انتہا محبت تھی، بہت محبت کرتے تھے۔ اور میں جملہ کہہ دوں جو مورخین نے لکھا ہے کہ جناب حمزہ کیسے اسلام لے کے آئے، یہ جو تاریخ میں آیا مسلمانوں نے لکھا ہے اسی کو پیش کر رہا ہوں، توجہ سارے مجمع کی میرے ساتھ۔ عزیزان گرامی، لکھا یہ ہے کہ جناب ختنی مرتبت کو پتھر مارا ابو جہل نے یا ابو لہب نے، اور آپ کی پیشانی سے خون بہنے لگا۔ آپ گھر آئے، گھر پہ آ کے اپنی پیشانی سے مرہم لگا رہے تھے کہ اتنے میں اچانک جناب حمزہ گھر میں وارد ہو، کا بھتیجے کیا ہوا، کس نے آپ کو اذیت پہنچائی ہے؟ کہ چچا جان کوئی بات نہیں ہے۔ کہا نہیں، مجھے بتائیے۔ کہا کہ مجھے ابو جہل نے یا ابو لہب، دونوں میں سے کسی کا نام لیا، کہا ان دونوں میں سے اس آدمی نے مجھے پتھر مارا۔ فوراً فوراً جناب حمزہ گھر سے باہر نکلے، ہاتھ میں کمان تھی، آنے کے بعد ایک مرتبہ کمان ماری اور اس کی پسلیاں توڑ دی، ہاتھ سے کمان ماری اور اس کی جب پسلیاں توڑ دی واپس آ کر بھتیجے میں نے آپ کا بدلہ لے لیا. جناب ختم مرتبت نے فرمایا کہ چچا جان مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ مدد کرنا چاہتے ہیں تو پھر میرے دین کو اپنا لیجئے. تو سارے مورخین کہتے ہیں یہاں پہ جناب حمزہ نے اسلام قبول کیا. عزیزان گرامی مجھے بحث نہیں ہے کہ کون پہلے سے مسلمان تھا کون مسلمان ہوا تھا، اگر بات پہنچ گئی ہو، لیکن صرف ایک تضمین یہاں پہ لگانا چاہتا ہوں اور جن جن کی انشاءاللہ تعالی توجہ ہوگی بات تک ضرور پہنچیں گے. تو سب مسلمانوں نے لکھا کہ جناب حمزہ فوراً مسلمان ہو گئے، کہا بھتیجی اگر آپ کو مدد نہیں چاہیے جب تک کہ اسلام نہ قبول کر لوں تو میں اسلام قبول کرتا ہوں. یہ نہیں کہا جناب حمزہ نے کہ بھتیجے آج میں نے پہلی مرتبہ آپ کی مدد کی ہے تو آپ نے فوراً مجھے دین قبول نہ کرنے کا تانا دے دیا، اور وہ جو بچپنے سے دوسرا چچا آپ کی مدد کر رہا ہے آپ ابو طالب سے کیوں نہیں کہتے کہ وہ بھی آپ کا دین قبول کر لیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے نا جناب حمزہ وہ جانتے تھے جو دوسرے نہیں جانتے تھے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھتیجے آج پہلی مرتبہ میں نے مدد کی ہے، وہ جو بچپنے سے پال رہا ہے ہر جگہ پہ آپ کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے ہر کام میں آپ کی مدد کرتا ہے اس سے کیوں نہیں کہتے؟ وہ بھی تو میرا ہی بھائی ہے، وہ اسی کی رگوں میں وہی خون ہے جو ہمارے بابا کا میری رگوں میں دوڑ رہا ہے. یہ نہیں کہا، کچھ نہیں کہا. کہا کہ ٹھیک ہے. عزیزان گرامی اگر پیغمبر اسلام ایک چھوٹی سی چیز کسی کافر سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن جناب حمزہ سید الشہداء ہیں، سید الشہداء سے پہلے، امام حسین سے پہلے، کربلا کے واقعے سے پہلے تک جناب ختم مرتبہ نے سید الشہداء قرار دیا. اس لیے کبھی یہ الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے کہ کفر. تو ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ یہ جو شجرے سے آ رہے ہیں وہ با ایمان ہیں، وہ اسلام لاتے نہیں ہیں بلکہ وہ ایمان کے ساتھ آتے ہیں. اب اس کی تفصیلات میں نہیں جا سکوں گا، وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل کو پیش کر سکوں. آیات بھی موجود ہیں، روایات بھی، آئمہ علیہ السلام سے اصول کافی میں پوری بحث موجود ہے. عزیزان گرامی جب ایک مرتبہ وحشی نے نیزہ مارا جناب حمزہ کی پشت سے تو سینے سے نکل گیا، بس سینے سے اس نیزے کا نکلنا تھا، جناب حمزہ کچھ دیر تک کھڑے رہے، اس کے بعد پھر زمین پہ گر گئے. ایک مرتبہ فوراً ہندہ آ گیا، اس نے وحشی سے کہا کہ ان کا سینہ چاک کرو، میں ان کا کلیجہ کھانا چاہتی ہوں. معصوم کی حدیث ہے کہ اللہ نے اس کلیجے کو اتنا سخت کر دیا تاکہ وہ کھا نہ سکے، کہ جناب حمزہ کا عضو کہیں کسی مشرکہ اور کافرہ کے جسم کا عضو نہ بنے، وہ کھا نہیں سکی اسے. عزیزان گرامی اسے کہتے ہیں مسئلہ کرنا. پیغمبر اسلام نے پہلے دن سے حکم دیا کہ کبھی کسی کا مسئلہ مت کرنا. اگر آج کوئی اس پہ عمل کر رہا ہے، سر قلم کرتا ہے، ہاتھ پاؤں کاٹتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیغمبر اسلام کی سیرت پہ عمل نہیں کرتا. اگر بات واضح ہو رہی ہو، عزیزان گرامی سنت نبی ہے کہ آپ نے پہلے دن سے اعلان کیا کہ کسی کا مسئلہ مت کرنا. مسئلہ کرنا وہ کیا کرتے تھے عرب؟ سینہ چاک کرتے تھے، دل نکال لیتے تھے، ناک کاٹتے تھے، ہونٹ کاٹتے تھے، آنکھیں نکالتے تھے، کان کاٹتے تھے، سارے ہاتھوں کی انگلیاں اور پاؤں کی انگلیاں کاٹ لیتے تھے، اور مستورات کو جا کے کہتے تھے ہار بنا لو اور کہنا کہ یہ فلاں فاتح فلاں جنگجو کا، یہ اس کے اعضاء ہیں، میں نے اس کو شکست دی ہے. تو ہندا نے کیا کیا کہ سارے اعضاء جناب حمزہ کے کاٹے، پاؤں کی انگلیاں، ہاتھوں کی انگلیاں کاٹی، ان کی ناک کاٹی، ان کے کان کاٹے، ہونٹ کاٹے، اور ان کے بعد اس کا جگر نکالا، سینہ نکالا، سینہ چاک کیا. پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ آخری زمانے میں دوبارہ ایک ایسی مخلوق آئے گی کہ جو اسی طرح اسی کردار پہ عمل کرے گی، انہی کی نسل سے ہوں گے. اور پیغمبر نے کہا کہ وہ سفیانی ہوں گے. عزیزان گرامی اب وہ پورا پیغمبر اسلام کی حدیث موجود ہے، وہی کردار ہوگا، وہی نام ہوں گے، وہی شکل و صورت مکروہ ہوں گی. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے، وہی کردار ہوں گے، آخری زمانے میں دوبارہ آئیں گے. عزیزان گرامی پیغمبر کی حدیث ہے، کہا وہ آخری زمانے میں کردار دوبارہ آئیں گے، سر قلم کریں گے، ہاتھ کاٹیں گے، پاؤں کاٹیں گے، جگر نکال لیا کریں گے. کہا جب جگر چبانے لگیں تو سمجھ لو وہی دور آ رہا ہے جو ان کے اجداد نے ہمارے ساتھ کیا تھا، وہ ہمارے شیعوں کے ساتھ کریں گے. عزیزان گرامی جناب ختمی مرتبت کے دندان مبارک پہ پتھر لگا تھا جس سے آپ کے دندان ہلنے لگے اور خون بہنے لگا. چھٹے امام کی حدیث ہے کہ دندان مبارک جدا نہیں ہوئے تھے، صرف خون بہ رہا تھا. پیغمبر اسلام کے سارے اعضاء موجود تھے جب ان کی شہادت وصال ہوا، بس دندان مبارک پہ پتھر لگا، خون بہنے لگا. سب بار بار پانی لا کے دیتے تھے، خون نہیں رکتا تھا. مدینے میں خبر پہنچی، کسی بیٹی کو پتا چلا کہ میرے بابا کو پتھر لگا ہے. اگر کسی بی بی کے تین بھائی ہوں اور تینوں انتقال کر گئے ہوں، جس بی بی کو یہ احساس ہونا کہ اس کا کوئی بھائی نہیں ہے، اس کے بھائی نہیں رہے، ایک ہی بیٹی ہو اور وہ بھائیوں کے بغیر ہو، تو اس بیوی کو بڑا احساس ہوتا ہے کہ میرے بابا تنہا ہیں، میرے بابا بڑے مظلوم ہیں. کیا کیا بیوی نے؟ فوراً بیویوں سے کہا ذرا میرے ساتھ چلو، میں بابا کے پاس جانا چاہتی ہوں. بیوی اٹھیں آئیں، جب پہنچیں تو وہ دیکھا کہ پیغمبر اسلام کے دندانے مبارک سے خون بہ رہا ہے. بیوی نے فوراً اپنے ابا کے، اپنی جو برقع تھا اس کے ابایا کے ایک ٹکڑے کو کاٹا، پھاڑا اور فوراً پیغمبر اسلام کو دیکھا، بابا جان یہ اپنے دندانے مبارک پہ رکھ لیجیے. پیغمبر اسلام نے وہ بیوی کے برقعے کا چادر کا ٹکڑا تھا اپنے دندانے مبارک پہ رکھا، فوراً خون رک گیا. جیسے پیغمبر اسلام کا خون مبارک رکا نا، تو فوراً آواز دیا، علی میں نے اپنے چچا کو میدان جنگ میں چھوڑا تھا، میں چاہتا ہوں کہ کوئی مجھے خبر لا کے دے میرے چچا کی خیریت ہے. محبت کا اظہار فرما رہے ہیں، خاتم النبیین ہیں، جانتے ہیں علم نبوت سے، لیکن اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. تو ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے دیکھا تھا جناب حمزہ کہاں جنگ کر رہے تھے. اٹھا، تیزی سے آیا، آنے کے بعد دیکھا تو دیکھا مسلح ہو چکا جناب حمزہ کا. پیغمبر اسلام نے کہا تھا کہ بری خبر دینا مکروہ ہے، اچھی خبر دینا مستحب ہے. گھبرایا کہا رسول خدا کو کیسے بتاؤں گا. اور پیغمبر بے انتہا رافت رکھتے تھے، اللہ رعوف ہے، رسول خدا بھی رافت، اور مومن کی علامت بھی ہے وہ نرم دل ہوگا، دوسروں کے درد کو محسوس کرے گا. منافق کی علامت ہے وہ دوسروں کا درد محسوس نہیں کرتا. اس لیے مصائب میں رونا ایمان کی علامت ہے. جو لوگوں کو پیش کر رہا ہوں جانے کے رامی، جب ایک مرتبہ جناب ختمی مرتبت کو وہ بتانے نہیں آیا تو پیغمبر اسلام نے کہا یا علی آپ خود جائیے، جا کے دیکھیے ہمارے چچا کا کیا عالم ہے. جناب امیر اٹھے، آئے، آنے کے بعد جب دیکھا تو حضرت امیر اتنا روئے وہیں پہ گر گئے، روتے رہے، برداشت نہیں کر سکے. جنگجو ہو، شجاع ہو، دلیر ہونا چاہیے، لیکن دوسروں کے درد کو محسوس کرنا چاہیے. جناب امیر اسد اللہ الغالب ہیں، میدان جنگ میں ہوں تو ان سے بڑا کوئی جنگجو نہیں، لیکن جب یتیم بچوں کے پاس آتے تھے تو ان سے نرم دل کوئی نہیں ہوتا تھا. اگر میں جملے کو پیش کر کے آگے بڑھوں گا، اب میں نے جملہ کہہ دیا تو پیش کر دوں. یہاں تک روایات میں ملتا ہے کہ جناب امیر علیہ السلام یتیم بچوں کے ساتھ جب زمین پہ بیٹھتے تھے نا تو اپنی ابا بچھا دیتے تھے، خود زمین پہ بیٹھ جاتے تھے، کہتے تھے بچوں آ جاؤ، محسوس نہ کرنا تم یتیم ہو، میں تمہارا باپ. اگر دیکھ سکے میری طرف دیکھیے گا، جناب امیر کے کوئی اصحاب ساتھ میں کھڑے تھے، دیکھا کہ ایک بچہ آیا اور اس نے مولا کے گھٹنے پہ یا ران پہ پاؤں رکھ دیا، تو اس صحابی نے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم یہ مولا ہے، مولا کائنات ہے، بیٹا پاؤں نہیں رکھتے. مولا نے کہا خبردار مت روکنا، اگر اس بچے کو باپ کی محبت ملی ہوتی، یہ میرے ساتھ اس طرح سے پیش نہ آتا. آپ نے فوراً سینے سے لگایا کہ نہیں، ہر یتیم کا میں باپ ہوں، کہ ہر یتیم بچے کے باپ کا نام علی بن ابی طالب ہے، کہ میں سب یتیموں کا باپ ہوں. عزیزان گرامی، یہ اہل بیت علیہ السلام کا کردار ہے، ان کا اخلاق ہے. اب جناب امیر جناب حمزہ کی شہادت کو برداشت نہ کر سکے، پورا ان کا کلیجہ چاک تھا، سینہ کھلا ہوا تھا، انگلیاں کٹی ہوئی تھیں. اتنے میں پیغمبر خود اٹھے، کہا میں خود جاؤں گا، دیکھوں گا میرے چچا کہاں ہے. جب اٹھے آئے، آنے کے بعد دیکھا تو پیغمبر غش کر کے گر گئے، برداشت نہیں کر سکے، لاشے پہ گر گئے. بار بار چچا کے چہرے کو دیکھتے تھے، سینے کو دیکھتے تھے، کبھی ہاتھوں کو دیکھتے تھے، بہت روتے تھے. کہا کہ پروردگارا میرے چچا کا کیا عالم کیا. میں کہوں گا یا رسول اللہ، آپ جناب حمزہ کی شہادت برداشت نہیں کر سکے، ذرا ایک مرتبہ کربلا کے میدان میں آئیے، آپ کے نواسے حسین کے لاشے پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے، لاشے کو پامال کیا گیا 11 محرم کو. آئمہ علیہ السلام نے کہا کہ کچھ ہوتا لاشا پامال نہ کیا جاتا. آج جانے کے جملے کو سنیے گا، پیش کروں آپ کے سامنے. جناب ختنی مرتبت بہت دیر تک بیٹھ کے روتے رہے، کہا میں خود سے اپنے چچا کو دفناؤں گا. اتنے میں جناب صفیہ جناب رسول خدا کی پھپھی ہیں، جناب حمزہ کی بہن ہیں، آواز دی، کہا کہ میں اپنے بھائی کے لاشے پہ آنا چاہتی ہوں. پیغمبر اسلام نے کہا فاطمہ میری پھپھی کو روک دو، کہ جو حالت ہے نا چچا کی میرے، وہ پھپھی برداشت نہیں کر پائیں گی، کہ کوئی بہن بھائی کو اس حالت میں نہیں برداشت کر سکے گی. اجرکم اللہ، بس بھائی کوئی آنکھ ایسی نہ ہو جس میں آنسو نہ ہو. پیش کروں آپ کے سامنے آخری آخری ایام سفر کے، عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام نے روکا، کہا کہ نہیں بہن برداشت نہیں کر پائے گی بھائی کو اس حالت میں. جناب صفیہ نے بہت زیادہ اصرار کیا، کہا نہیں یا رسول خدا آخری مرتبہ مجھے بھائی کا دیدار کرا دیجئے. پیغمبر اسلام نے اپنی ابا اتاری، جناب حمزہ کے لاشے پہ بچھا دی، چہرے کو چھپایا، سینے کو چھپایا، جب چھپا دیا پورا. جناب حمزہ بہت قداور تھے، پیغمبر اسلام کی جو ابا تھی وہ پوری نہ آ سکی. کہا یا علی ذرا کچھ جائیے، کچھ پتے لے آئیے، کچھ جھاڑیاں لے آئیے، کچھ شاخیں لے آئیے تاکہ پاؤں پہ رکھ دے کیونکہ پاؤں کی انگلیاں کاٹ دی گئی. پاؤں کو چھپا دیجئے میری پھپھی کچھ نہ دیکھیں. ایک مرتبہ جناب امیر المومنین گئے کچھ پتے لے کے آئے جناب حمزہ کے قدم مبارک پہ رکھ دیے گا کہ تاکہ بہن نہ دیکھ سکیں. اب اشارہ کیا کہا یا علی خود جائیے ہماری پھپھی کو لے آئیے. امیر المومنین گئے اپنی پھپھی کو سہارا دیا کہ پھپھی اما آئیے میرے ساتھ آئیں. پھپھی کا بازو پکڑا لے کے آئے کہ بس پھپھی اما یہیں پہ قریب میں بیٹھ کے گریا کر لیجئے, اس سے زیادہ آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے. بس بھی بہن تھی, کسی بہن کو بھائی کے لاشے پہ لایا جائے. اب کیسے رو رہی ہوں گی جناب صفیہ, بلند آواز سے رونے لگی. بہت دیر تک روتی رہی, پھر اچانک آگے بڑھی اور چہرے سے ابا کو ہٹایا. بس ابا کا ہٹانا تھا جناب صفیہ خاتون غش کر گئی. زمین پہ گرنا تھا جناب صفیہ کا, دونوں بھتیجوں نے محمد مصطفیٰ نے علی مرتضیٰ نے بازو پکڑے, دایاں بازو جناب رسول خدا نے پکڑا, بایاں بازو جناب امیر المومنین نے پکڑا. زمین سے بازو پکڑا اٹھایا, کہا کہ چچی کو پھپھی اما آپ کو دونوں نے, دونوں بھتیجوں نے کہا پھپھی اما ہم آپ کو مدینے واپس لے چلے. دونوں بھتیجوں نے سہارا دیا پھپھی کو واپس لے کے آئے. بس بے میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا ذرا ایک مرتبہ کسی اور بھائی کا لاشا, ایک اور بہن دیکھنے آ رہی ہے, ایک بھتیجا موجود ہے لیکن اس کے گلے میں توک ہے, ہاتھوں میں زنجیر ہے, پاؤں میں بیڑیاں ہیں. کیسے آئیں جناب زینب کبریٰ؟ آگے بڑھی, ایک مرتبہ رو کے کہنے لگی اللہم تقبل منا ھذا القربان, پروردگار ہم اہل بیت کی آخری قربانی قبول فرما. عجیب حالت بنا رکھی ہے جناب زینب کبریٰ نے, بار بار طواف کرتی جاتی ہے اور روتی جاتی ہے, کہتی ہے بھیا اتنی جگہ نہ ہو سکی بدن پہ کہ میں بوسہ دے دیتی. اجرک مل اللہ. بس میں بی بی بار بار طواف کرتی جاتی ہے, ایک مرتبہ چلی, مجھے نہیں معلوم میں کس طرح سے جملے پیش کروں گا. بی بی چلی ایک مرتبہ کربلا سے چلی کوفہ پہنچی. جیسے ہی کوفے پہنچی, خدا کسی بہن کو ایسا وقت نہ دکھائے کہ بھائی کے قاتل سے بہن کو تین سوال کرنے پڑے. ایک مرتبہ کا شمر ہمیں چادریں دے دے, میں کوفے میں مجمع عام میں نہیں جانا چاہتی. کہا نہیں ہم چادریں نہیں دیں گے. کہا پھر ہمیں کوفے نہ لے جا. کہا نہیں اب آپ اس شہر کی شہزادی نہیں ہماری قیدی ہیں. کہا پھر ہمارے ہاتھوں کو کھلوا دے, ہم ہاتھوں سے پردہ بنا لے. کہا نہیں ہم رسیاں نہیں کھولیں گے. کیسے استقبال ہوا, کوئی پھول نہ مارتا زہرا کی بیٹیوں کو لیکن پتھروں سے استقبال ہوا. جب ایک مرتبہ بیویاں داخل ہوئی چاروں طرف سے پتھر آنے لگے. جب پتھر آ رہے تھے اچانک آواز آئی السلام علیکم یا ابا عبداللہ. جناب زینب نے آواز دی بیٹا سید سجاد یہ کس نے اس غربت کے عالم میں مظلومیت کے عالم میں میرے بھائی کو سلام کیا؟ کہ پھپھی اما کوفے کے دروازے میں دیکھے. ایک مرتبہ بیویوں نے سر اٹھائے, جناب مسلم کا سر لٹکا ہوا تھا. جناب مسلم کا جو سر دیکھا, ساری بیویاں سر جھکا کے گزر گئی لیکن ایک بیوی رک گئی. نام رقیہ بتایا جاتا ہے. ایک مرتبہ سر اٹھا کے کہا کہ مسلم جو آپ پہ گزری وہ میں دیکھ رہی ہوں, جو مجھ پہ بیتی وہ آپ کو پتا ہے. مسلم بس مجھے اتنا بتا دے میرے دو یتیم بیٹے کہاں ہیں. اجرک مل اللہ. میں تمام کر دیتا عزیزان گرامی, جن جملوں کے لیے میں نے زحمت دی ہے عزیزان گرامی. یہ بیویاں گزری کوفے میں گئیں, کوفے سے ایک مرتبہ شام پہنچی. میں شام کی ایک روایت کو پیش کرنا چاہتا ہوں, معالی سبتین میں موجود ہے, سوگ نمال محمد میں ہے, ریاض القدس سے یہ روایت پیش کر رہا ہوں. روایت کے الفاظ ہیں جناب زینب کبریٰ نے کہا بیٹا سجاد یہ کیا بات ہے, ہمیں باہر روک کیوں دیا گیا ہے, ہم بازار میں کیوں کھڑے ہیں, یہ دربار میں کیوں نہیں لے جاتے؟ کہ پھپھی اما دربار کو سجایا جا رہا ہے.
ایک مرتبہ آواز دیا کہ قیدیوں کے قافلے کو گزارو. جب قافلہ چلنے لگا امام سجاد نے آواز دی کہ بابا قرآن کی تلاوت شروع کر دے تاکہ لوگ آپ کے سر کو دیکھیں میری پھپھیوں کو نہ دیکھیں.
اجرک من اللہ. بس بھائی چلی بیویاں سنیں گے اس روایت کو جو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. آخری آخری ایام ہیں, کوئی رونے میں بخل نہ کرے. آج روایت کے الفاظ ہیں, جب بیویاں پہنچی نا تو یزید کی بیوی ہنچی جو اہل بیت کی ماننے والی تھی. اب میں تفصیل میں نہیں جا سکتا کیسے بیاہی گئی. ہن جب بچپن میں بیمار ہوئی, یہودی کی بیٹی تھی, تو جناب سید الشہداء نے پانی کو ہاتھ لگا کے دیا تھا, ہن کو شفا مل گئی تھی. یہ اہل بیت کی ماننے والی تھی, اعتقاد رکھتی تھی. اب ایک مرتبہ جیسی بیویاں داخل ہوئیں, یہ سوگنام علی محمد میں سب جگہ پہ موجود ہے روایت, کہ جیسی بیویاں وارد ہوئی نا جناب زینب کی نگاہ ہند پہ پڑی. جیسے ہند کو دیکھا نا بیوی سے رہا نہ گیا. ہند کو یہ بتایا گیا تھا کہ تیرے شوہر کو باغیوں پہ فتح ہوئی. آج باغیوں کے اسیر آنے والے ہیں دربار, نہیں آئے گی انہیں اسیروں کو دیکھنے کے لیے. ہند نے کہا باغیوں کا ضرور تماشا دیکھوں گی. ایک مرتبہ آ کے تخت پہ کھڑی تھی, زمین پہ نہیں کھڑی تھی, تخت پہ کھڑی ہوئی تھی. جناب زینب کبرا نے دور سے دیکھا, فوراً جناب ام کلثوم سے کہا, کہا بہن پہچانا سامنے کون ہے؟ جناب ام کلثوم نے کہا, کہا کہ بی بی جب سے عباس کی شہادت ہوئی ہے میری دور کی بینائی کمزور ہو گئی ہے, کہ مجھے اب دور کی چیزیں نظر نہیں آتی. جناب زینب نے کہا ذرا غور سے دیکھو, وہ ہند ہے جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا. اب جناب ام کلثوم سے رہا نہ گیا, کہ بی بی جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا وہ تو پردے میں ہے لیکن ہم پردے میں نہیں ہیں. بیویاں چلنے لگیں, جب چلتے ہوئے جا رہی تھی بیویوں نے نگاہیں جھکا رکھی تھی, سر جھکا رکھے تھے. جیسی جناب زینب ہند کے تخت کے سامنے پہنچی نا, ہند نے سوال کیا کہ منیے براد انتم, آپ لوگ کون سے شہر کے رہنے والے ہیں؟ بیوی نے فوراً کہا نحن من بلاد المدینہ, کہ ہم مدینہ شہر کے رہنے والے ہیں. ہند فوراً تخت سے اتر کے زمین پہ آئی. اب جناب زینب سے رہا نا کہ کیا بات ہے, تخت سے کیوں اتری ہے؟ کہ بی بی مدینے والوں کے احترام میں, میں مدینے والوں کی بہت تعظیم کرتی ہوں, مدینے والوں کو بہت مانتی ہوں. فوراً ہند نے کہا کہ بی بی سوال کروں تو جواب دیجئے گا, آپ مدینے والوں کو جانتی ہیں؟ بی بی نے کہا کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا بی بی مدینے میں میرا مولا حسین رہتا. بی بی سراہنا گیا, کہا کہ اچھا اور کس کا پوچھے گی؟ کہا بی بی میرے مولا کا کڑیل جوان بیٹا, ہم شکل پیغمبر ہے, بہت خوبصورت ہے, نام علی اکبر ہے. بی بی نے کہا اور کس کا پوچھے گی؟ کہا بی بی میرے مولا کا ایک اور بیٹا نام سجاد ہے, غیرت کا پیکر ہے, آپ بھی تو زاہد ہے. بی بی نے کہا اور کس کا پوچھے گی؟ کہا بی بی میرے مولا کا ایک بھائی ہے نام عباس ہے, وفا کا مجسمہ ہے. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا کہ ہند اپنے مولا کی بہنوں کا نہیں پوچھے گی؟ اب ہند سے رہا نہ گیا کہ خبردار بی بی ان کے نام اس دربار میں نہ لینا, یہ شرابی کا دربار ہے, وہ علی کی بیٹی ہے, ان کی ماں کا جنازہ رات میں اٹھا تھا, ان کے نام نہ لینا. جناب زینب نے سر اٹھایا کہ ہند مجھے غور سے دیکھ, میں زینب ہوں, یہ میرے ساتھ ام کلثوم ہے, وہ رباب ہے, وہ سکینہ. ہند تڑپنے لگی کہ بی بی میرے مولا حسین کا کیا ہوا؟ کہ ہند اپنے مولا کی لمبی زندگی کی دعائیں نہ مانگ, وہ سامنے سر کو دیکھ, وہ تیرے مولا حسین کا سر ہے, ساتھ والا سر حسین کے علی اکبر کا, وہ جو قیدی ہے وہ سجاد ہے. اب ہند سے رہا نہ گیا, ایک مرتبہ سوال کیا کہ بی بی اتنا سب کچھ ہو گیا عباس کہاں تھا؟ کہ عباس بھی مارے گئے, ہند کس کس کا پوچھے گی, ہم کس کس کا بتائیں گے؟ ہند نے اپنا مرغا زمین پہ پھینکا, دوڑتی ہوئی مجمع عام میں آئی کہ یزید یہ تو نے کیا کیا, یہ نبی کی نواسیاں,
یہ علی کی بیٹیاں، یہ زہرا زادیاں۔
ایک مرتبہ یزید اٹھا، اپنی ابا اتاری اور ہند کے سر پہ رکھی۔ جیسے ہند کے سر پہ ابا رکھی، یزید نے کہا، ہند تو دیکھتی نہیں نہ محرموں کا مجمع ہے، بغیر چادر کے آ گئی۔ ہند نے ابا کو زمین پہ پھینکا کہ یزید جنہوں نے ہمیں پردہ سکھایا تھا تو انہیں مجمع عام میں لے آیا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔
بس بھی ہاتھوں کو بلند کیجیے گا، میں ایک واسطہ دوں گا، مختصر سے دعا پیش کروں گا۔ پروردگارا، واسطہ اس لحظے کا جب امام سجاد نے خطبہ دیا، یزید نے کہا کہ ان کا سر قلم کر دو، جب جلاد سے کہا نا سر قلم کر دو تو جلاد آگے بڑھا، جناب زینب سامنے کھڑی ہو گئی۔ جیسے سامنے کھڑی ہوئی نا، کہ میری زندگی میں سجاد کو کچھ نہیں ہو سکتا، کہ میرے بھائی نے آخری ملاقات پہ سجاد کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا۔ کہا کہ زینب میں نے سجاد کو آپ کو سونپا، کہا میں اپنی زندگی میں سجاد کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ ایک مرتبہ حکم دیا کہا کہ اس بیوی کا بھی سر قلم کر دو، جیسی بی بی کے لیے حکم دیا نا تو فوراً جناب فضہ سامنے آ گئی۔ کہا میں اپنی زندگی میں زینب کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ کہا زینب کی ماں نے آخری لحظے میں زینب کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا۔ کہا جب فضہ میں نے زینب کو تمہیں سونپا، کہا میں کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ ایک مرتبہ کہا کہ پھر اس بوڑھی خاتون کا بھی سر قلم کر دو۔ جب جلاد نے تلوار اٹھائی آگے بڑھے، جب یہ سارے آگے بڑھے نا سر قلم کرنے کے لیے، تو جناب فضہ نے سر اٹھایا، ایک مرتبہ حبشی غلاموں کو دیکھا، کہا کہ اے حبشی غلاموں، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ میں تمہارے قبیلے سے ہوں، تمہارے قبیلے کی خاتون پہ تلوار چلے تم کھڑے دیکھتے رہو گے؟ 500 تلواریں کھینچے گا یزید، یہ ہمارے قبیلے سے ہے، اگر ان پہ تلوار چلی ہم بغاوت کر دیں گے۔ یزید نے کہا سب کو چھوڑ دو۔ جب چھوڑ دیا نا، اب جناب زینب سے رہا نہ گیا، فوراً مدینے کا رخ کیا۔ کا نانا، اماں کی کنیز فضہ کے تو اتنے ماننے والے، نانا آپ کی نواسی زینب، نانا بڑی مظلوم ہے، بڑی غریب ہے۔ پروردگارا، بی بی کے ان جملوں کا واسطہ، پروردگارا حاضرین مجلسی کسی دعا کو رد نہ فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ اپنے ذات و جلال کا، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، عراق و شام کے تمام روضوں کی حفاظت فرما۔ پروردگارا، پروردگارا ہماری گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما۔ بس ایک صرف واسطہ دوں گا، آپ سے سوال کروں گا، آپ نے کبھی ایسا تو نہیں دیکھا کہ کسی بیمار کو بستر سے گرا دیا گیا؟ شام غریبہ میں امام سجاد کو بیماری کے عالم میں بستر سے گرا دیا گیا۔ پروردگارا شام غریبہ کے اس بیمار کا واسطہ، جتنے مؤمنین مریض ہیں سب کو شفا کاملہ دلا عنایت فرما۔ پروردگارا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عنایت فرما، مقروضوں کے قرضے ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ پروردگارا متمنیان حج و زیارات کو حج و زیارات نصیب فرما، جتنے افراد نے التماس سے دعا کی سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ پروردگارا ہم سب کی